الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ شعبان معظم کا یہ آخری عشرہ جاری ہے اور امید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے. یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک اور عظیم مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس مہینے کی برکتیں، اس کی فضیلتیں اور اس مہینے میں کرنے کے جو اصل کام ہیں ان کا تذکرہ پہلے سے فرمایا کرتے تھے. ذہنی طور پر اپنے اور اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا. تو بہرحال الحمدللہ اسی سنت پر عمل کرنے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے جمعے الحمدللہ 23 رکوع کے حوالے سے، سورۃ البقرہ کے 23 رکوع کے حوالے سے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کی فرضیت، اس کی حکمت اور پھر خاص طور پر روزے اور قرآن کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بیان کیا ہے. پھر ہم نے چند احادیث بھی آپ کو سنائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو خاص طور پر قرآن اور روزے سے متعلق ہیں. الحمدللہ سورۃ البقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 183 اور 184 کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اور پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعے آیت نمبر 185 پر گفتگو ہوگی. تو اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 185 جو رمضان کے روزے سے متعلق ہے خاص طور پر، اس کے مطالعے کا آغاز کریں، بہتر محسوس ہوتا ہے کہ پہلے ہم ان دو آیات کا خلاصہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. آیت نمبر 183 اور 84 وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض فرمایا. ابتدا میں اس روزے کی کیفیت یہ تھی کہ ہر مہینے کے صرف 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، پھر 10 محرم کا روزہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر رکھا مدینے میں خاص طور پر. ہر مہینے کے 3 دن کے روزے 13, 14, اور 15 تاریخیں جو چاند کی تاریخیں ہیں، اس میں ابتدائی زمانے میں یہ روزے فرض کیے گئے. پورے مہینے کے ایک ساتھ کیوں نہیں کیے، مرحلہ وار تدریجن یہ گریجولی کیوں کیے گئے، اس کی حکمت بھی ہم نے عرض کی تھی کہ عرب کی شدید گرمی میں، جہاں عرب اس روزے کی عبادت سے مانوس بھی نہیں تھے، اگر پورے مہینے کے روزے اچانک رکھ دیے، فرض کر دیے جاتے، تو یقیناً یہ ایک بڑا مشقت والا کام ہو جاتا جس کے لیے ابھی ذہناً وہ تیار نہیں تھے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدریجاً پہلے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 استثناءات بھی دے دیے، ایکسیپشنز بھی دے دیے. لہذا ابتدائی زمانے کے جو روزے تھے وہ آیت نمبر 183 اور 184 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں ان روزوں کی تعداد کو پورا کر لیا کرے. اور تیسرا ایکسیپشن بھی اللہ پاک نے دیا ابتدائی زمانے میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیں، بیمار نہیں ہیں، صحت مند ہیں، سفر میں نہیں ہیں، مقیم ہیں، ایمان والے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، تو اس کا فدیہ البتہ دینا ہوگا. فدیۃن طعام مسکین، ابتدائی زمانے میں یہ ایک سال تقریباً یہ ایکسیپشن یا استثناء برقرار رہا، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے ایکسیپشن کو برقرار رکھا صرف ان لوگوں کے لیے جو دائمی بیمار ہو گئے. کوئی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں، فزیبل ہی نہیں، روزہ رکھیں گے تو جان سے چلے جائیں گے، کڈنی پیشنٹ ہے یا اور بے شمار بیماریاں آ گئیں جس میں کھائے پیے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، یا دوا نہیں لے تو سروائیو نہیں کر سکتے، تو ایسے دائمی مریض کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا ایکسیپشن برقرار رکھا کہ وہ فدیہ دے گا. یا پھر یہ کہ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، بیمار تو نہیں ہے لیکن ضعیف اتنا ہو گیا کہ زوف کی وجہ سے وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی ایکسیپشن. تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ایک روزے کا فدیہ. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی خوشی سے کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہے، زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے خوشی سے، فہو خیر اللہ، تو یہ اسی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اس کا اجر و ثواب اسی کو ملے گا. لیکن فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. روزہ اللہ پاک نے جو عبادات عطا فرمائی ہیں، ان عبادات میں ہر عبادت اپنی جگہ ایک پرومیننٹ ہے، ایک ممیز عبادت ہے، ہر عبادت کی اہمیت ہے، کوئی بھی عبادت غیر اہم نہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، صدقات ہو، ساری اہم ہے. لیکن روزہ، آج احادیث بھی آپ کو سناؤں گا کہ بہت سارے اعتبارات سے بالکل منفرد عبادت، اور رب کائنات اس روزے کا اجر و ثواب جو بیان کرتا ہے وہ کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں فرماتا. تو بہرحال فرمایا اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, اگر تم سمجھو. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جہاد ہو, در حقیقت تزکیہ نفس کا, انسان کے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے, سورس ہے. اور اگر نفس پاک ہو گیا, قد افلح من تزکا, اللہ پاک فرماتا ہے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا. نفس کی جو آلائشیں ہیں, جو بیجا خواہشات ہیں, ان کو کنٹرول کر لیا اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا. لہذا نماز بھی تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ, پورے سال کی عبادت, خاص طور پر پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنا, اس سے بہتر تزکیہ نفس کا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. سردی ہو, گرمی ہو, مسجد میں حاضر ہو. پھر ایک نفلی عبادت, خاص طور پر جو تہجد کی عبادت ہے, وہ تو ہے ہی تزکیہ نفس کے لیے. سورہ مزمل میں اللہ پاک نے جہاں نماز کا حکم دیا وہاں یہ بات بھی فرما دی کہ نفس کے لیے, نفس پہ بڑی بھاری ہے اور نفس کو کچلنے کے لیے اور نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے, اٹھ جاؤ, اللہ کی جناب میں کھڑے ہو جاؤ. اسی طرح روزہ تو واقعہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے بہترین ذریعہ, نفس کی بیجا خواہشات جو ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ روزہ. پھر حج میں بھی یہی مقصد ہے, جہاں ثواب اللہ پاک نے بیان فرمایا لیکن مقاصد بھی ذہن میں رہے. حج کے دوران جو مشقت جھیلتا ہے انسان اللہ کی رضا کے لیے, یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ نہیں ہے. مال کی شدید محبت ہمارے دلوں میں ہے, لہذا زکوٰۃ ادا کرو, تزکیہ نفس حاصل ہوگا. زکوٰۃ تو ہے ہی تزکیے سے, یا تزکیہ تو ہے ہی زکوٰۃ سے. تو بہرحال تمام عبادات میں حکمت بھری ہے, حکمت سے بھرپور عبادات ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ پچھلے جمعے کا خلاصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. پھر جیسے میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 185 کو فوکس کریں. لہذا آیت نمبر 185 کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک سال بعد نازل ہوئی تقریباً, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض فرمائے. وہ ایامہ معدودات تھے, وہ گنتی کے دن تھے, اب مہینے کی بات ہو رہی ہے. تو دن اور مہینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تفسیر بالقرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ گنتی کے چند دن تھے, اور یہ 30 دن گنتی کے دن نہیں ہوتے, 3 عشرے, 4 ہفتے, یہ کوئی دن گنتی کے دن تو نہیں ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً سال بعد پورے مہینے کے روزے فرض فرمائے. اور ہم نے مثال آپ کو پہلے دیتی تھی, پہلے 3 دن گریجولی, پہلے یوز ٹو ہو جاؤ, تم سمجھ لو کہ یہ عبادت کیوں رکھی ہے, کیا فائدہ ہوگا. رکھو گے تو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر جب لذت یا فائدہ حاصل ہو جائے تو اب پورے مہینے کے روزے رکھنے کے لیے اللہ پاک نے گویا فزیکل مورل اللہ پاک نے تیاری کروا دی, اور پھر الحمدللہ اگلے سال پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے. لیکن ایک انتہائی اہم اور ایک لطیف نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, غور طلب نقطہ ہے جو قرآن کی آیات میں موجود ہے. آیت نمبر 185 میں اللہ پاک نے پورے مہینے کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا, لیکن اس سے پہلے نزول قرآن کا بیان فرمایا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. رب کائنات پہلے اپنے کلام کے نزول کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ بیان فرما رہا آیت نمبر 185 میں, اس کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم آ رہا. تو اس ربط کو تلاش کرنا ہوگا کہ وحی آسمانی اور روزے میں کیا گہرا تعلق ہے. انشاءاللہ وقت ہوا تو وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس, ہدایت تمام انسانوں کے لیے. وبینات من الہدا والفرقان, اور بینات روشن دلائل, وائٹل سائنز, من الہدا ہدایت میں سے, والفرقان اور الفرقان نازل فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی. الفرقان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن سے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی سے. فمن شہید منکم الشہر, اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے, شہر عربی زبان میں کہتے ہیں مہینہ, تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے, مراد ہے حالت ایمان میں صحت مند, بیمار نہ ہو, صحت کی حالت میں ہو, مقیم ہو, سفر میں نہ ہو, فلیصم, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے, مراد ہے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے. اور یہاں حدیث سنا دوں میرے ذہن سے نکل جائے گی, ایک دن کا روزہ رمضان المبارک کا اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے ایک دن کا روزہ ترک کر دے رمضان المبارک کا, تو اب اگر وہ ساری زندگی بھی روزے سے رہے تو رمضان المبارک کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. دیٹس دا امپورٹنس, یہ اہمیت ہے رمضان المبارک کے روزے کی. بارن فرمایا ومن کانا مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر, جو ایکسیپشن پہلے دیا تھا وہاں تین استثناءات تھے, اب دو کر دیا اللہ پاک, تیسرا ختم. اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں روزوں کی گنتی پوری کر لیا کرے, خاص طور پر خواتین بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ لازمن اپنی جو روزوں کی تعداد جو قضا ہو رہی ہے اس کو نوٹ کریں, اور بعد میں ضرور اس کا فدیہ نہیں ہے, ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے. فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور یہ آسانی کیوں رکھی ہے, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, یرید اللہ بکم الیسرا, رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ولتکمل العدۃ, لیکن جب اللہ پاک نے تمہارے لیے آسانی کی ہے, بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو یا سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو, لیکن ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں روزے ہی کھا جاؤ, پورے بعد میں روزے قضا کیے اور بعد میں بھی ادا نہ کرو, یہ نہیں ہونا چاہیے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تمہیں چاہیے کہ تم روزوں کی تعداد ضرور تکمیل پہنچاؤ, ضرور مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو, اس کو بڑا کرو, اس کی بڑائی نافذ کرو, اس کو بڑا ثابت کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور یہ قرآن کی عظیم نعمت اور روزے کی عظیم عبادت اس لیے عطا فرمائی, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ ہے آیت نمبر 185, الحمدللہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب چند اہم نکات ہیں جو نوٹ کر لیجئے. پہلی بات عرض کر دی گئی, روزہ فرض عبادت, اس کا تذکرہ بعد میں, پہلے اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رب تلاش کیجئے. اس رب کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے قرآن حکیم رمضان المبارک میں نازل ہوا, قرآن سے بھی ثابت, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں. سورہ قدر میں اللہ پاک فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً اس قرآن کو ہم نے بڑی عظمت والی رات میں نازل فرمایا. جب پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ لیلۃ القدر کیا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی, کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے. اس ایک رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک رات میں پورا کا پورا قرآن نازل فرمایا. انزال ایک ساتھ نازل کرنا. پھر وہاں سے اس کی تنزیل ہوئی ہے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے. اللہ پاک نے تقریباً 23 برس کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ ہے تنزیل. That's the difference between انزال and تنزیل. انزال ایک رات میں نازل کرنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آیا. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا جن احکامات کی جن آیات کی ضرورت تھی وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی رہی. اب آئیے لفظ ہدایت کو فوکس کر لیں. اللہ پاک فرماتا ہے ہدن للناس. یہ جو عظیم ترین نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے. یا خود بخود ایک سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں, ہدایت کی ضرورت کیا, بغیر ہدایت کے بھی انسان زندگی گزار رہا ہے. دیکھیے یہ جو ہدایت ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی سوچ اس کی فکر اس کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہدایت مل جائے تو مقصد زندگی سمجھ میں آ جاتا ہے, اور مقصد زندگی سمجھ میں آ جائے تو منزل سمجھ میں آ جاتی ہے, اور منزل واضح ہو تو راستہ متعین ہو جاتا ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سوال کرتا ہے سورۃ الملک میں افمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بتاؤ ذرا وہ شخص ہے کہ جو زمین پر چلتا ہے جانوروں کی طرح, اس کا چہرہ زمین کی طرف ہے, نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے جیسے جانور ہے. کتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی ہڈی پھینکی وہ آئے گا دوڑتا ہوا, سونگنے تو آئے گا کم از کم, پتھر پھینکے وہ پتھر کو بھی سونگے گا شاید اس میں میرے لیے کوئی شے. یہ ہرس یہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے, دنیا پرستی کی علامت. سوال کا جواب ذرا دیجئے گا خود, افا میں یمشی مکبن علی وجهی, بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل زمین اس کی طرف چل رہا ہے وہ زیادہ اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے. افا میں یمشی مکبن علی وجهی اہدا ام میں یمشی سویا علی صراط مستقیم, یا وہ شخص جو بالکل سیدھا کھڑا ہے اور سیدھے رستے پہ چل رہا ہے اس کو اپنی منزل نظر آ رہی ہے, ان دونوں میں سے کون زیادہ ہدایت پر ہے, کس کا عمل زیادہ بہتر ہوگا, کس کی سوچ زیادہ پوزیٹو ہوگی کریٹو ہوگی, زمین آسمان کا فرق. لہذا سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں عطا فرمائی وہ ہدایت کی نعمت ہے. اور اگر نعمت ہدایت حاصل ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت ہر مادی نعمت وہ رحمت خداوندی کا سامان بن جائے گی, اور اگر یہ ہدایت حاصل نہ ہو تو یہ تمام مادی نعمتیں وہ ہیں جن کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی اور انسان بچ نہیں سکے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ پاک فرماتا ہے انتہائی تاکیدی انداز ہے, پھر تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, جواب دو. لہذا ہر نعمت رحمت بن جائے گی اگر ہدایت ہو. یہ جوانی یہ صحت یہ نعمت ہے. کل میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے, ایک صاحب بوڑھے تھے, داڑھی تھی ان کے چہرے پر الحمدللہ, محسوس ایسا ہو رہا تھا جیسے پیرالائز ہوئے ہیں واللہ عالم. اور گیٹ کے باہر کرسی رکھ کر ان کے گھر والوں نے وہاں ان کو بٹھایا ہوا تھا. اس شخص کی آنکھوں میں جو حسرت دیکھی ہے میں نے, یقین کریں کہ وہ شخص کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہو نماز ہی رہا ہو, مسجد نہیں جا سکتا, چل نہیں سکتا. لہذا یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہدایت ہو تو اس جوانی کو، اس صحت کو، یہ ہاتھ پیر زبان صلاحیتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی کس کام میں لگائیں گے؟ دین اسلام سیکھنے سکھانے کی محنت میں. ہدایت ہے سب سے بڑی نعمت ہے، تو تمام تر بہترین صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگیں گی. دین کی دعوت، تبلیغ، اقامت کی جد و جہد، انسان اپنی بہترین صلاحیت اس کام میں لگا رہا ہوگا. اور اگر ہدایت نہ ہو تو معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اس وقت اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کا جو حال ہے، لگتا ہی نہیں کہیں سے کہ یہ مسلمان بچے بچیاں ہیں. شاید کرسچن اور یہودی بھی دیکھ کر حیران، ہندو بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ یہ فالوورز تو ہمارے ہی ہیں لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیے جو مسلمان کر رہے ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آج کا نوجوان قصور بارہ ہمارا ہی ہے، ہم نے ان کو صحیح گائیڈنس فراہم نہیں کی. ایجوکیشن سسٹم پورا کا پورا حوالے کر دیا دوسرے دشمنوں کے ہاتھ، لہذا اس ایجوکیشن سسٹم سے جو نکلے گا وہ یہی آؤٹ پٹ ہے. تو جوانی میں ہدایت ملے تو حضرت موسیٰ بن عمیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، انہم اجمعین، ایسی شخصیات وجود میں آئیں گی جو دین کو سیکھنے سکھانے اور اقامت کی جد و جہد میں اپنا تن من دھن لگا دیں گے. اور ہدایت نہ ہو بہت بڑی نعمت ہے. آج معاشرے میں حال یہ ہے اس غلط معاشی نظام کی وجہ سے کہ لوگ بھوکوں اور فاقہ اور خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، مجبور ہو رہے ہیں، خود بھی خودکشی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی زندہ جلا دیتے ہیں یا زندہ مار دیتے ہیں. حلال روزی کمانے کے مواقع میسر نہیں رہے، لہذا یہ دولت نعمت ہے. اب اگر ہدایت دے دیں اللہ سبحانہ و تعالی تو اس دولت سے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق، صدیق اکبر قرار پائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ صدیقہ الکبریٰ قرار پائیں رضی اللہ تعالی عنہما. کیوں؟ بے شمار ان کی خدمات ہیں دین کے لیے ابتدائی زمانے میں خاص طور پر، لیکن سب سے زیادہ ممیز کرنے والی چیز کون سی ہے دیگر صحابہ کے مقابلے میں؟ اللہ پاک نے بے انتہا دولت عطا فرمائی تھی اور وہ دولت ساری کی ساری دین اسلام کے لیے خرچ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی اور الحمدللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی. صدیق اکبر، صدیقۃ الکبریٰ، اعلیٰ ترین درجہ نبوت کے بعد حاصل ہوا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ وعشرہ میں سے تین نام لیے میں نے، یہ سب کے سب وہ تھے جن کے پاس بے انتہا دولت تھی، ساری دولت اللہ کے دین کے لیے لگی. اولاد نعمت ہے، ہدایت ہوگی تو اولاد کی صحیح تربیت پر توجہ دیں گے ماں باپ، اس کو اچھا انسان بنانا ہے، اچھا مسلمان بنانا ہے، باعمل انسان بنانا ہے تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور ہدایت نہ ہو تو اولاد کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، نتیجتاً وہی اولاد قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. کلکم رائن و کلکم مسئول اور رعیتی، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر شخص رائی ہے، نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا خاص طور پر جو اس کے سب آرڈیننٹ تھے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کی تربیت کیسے کی. تو خاص طور پر بیوی اور اولاد کے بارے میں تو جواب دہی کرنی ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا حکم ہے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو بہرحال ہدایت ہوگی تو اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی. نعمتیں تو اتنی ہیں کہ شاید اللہ پاک فرماتا ولا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتیں گننا شروع کر دو تو گن ہی نہیں سکتے. یہ تو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں موٹی موٹی. اصل گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگر نعمتیں ہدایت حاصل ہو جائیں تو دنیا کی ہر نعمت ہمارے لیے رحمت بن جائے گی, اور اگر ہدایت نہ ہو تو دنیا کی ہر نعمت زحمت بن جائے گی. اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس میں بینات ہیں ہدایت میں سے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. آئیے ذرا آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کروں. ہم نے قرآن حکیم کو کیا بنایا ہوا ہے؟ ہماری میجورٹی قرآن حکیم کو کتابیں ہدایت سمجھتی ہی نہیں. ہماری میجورٹی وہ ہے جو قرآن حکیم کو محض حصال ثواب, حصول ثواب, برکت کا ذریعہ سمجھتی ہے. میں یہ کسی گاؤں دیہات کے رہنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ المیہ ان پڑھے لکھے لوگوں کا ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے پی ایچ ڈیز کی ڈگری لیے ہوئے ہیں, انگریزی اتنی جانتے ہیں کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے ہمارا حال کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ماہر القادری علامہ ماہر القادری کے الفاظ آپ کو سنا دوں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے, ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, سو بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے. ہمارے ملک میں کس کا قانون چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا یا اللہ کے باغیوں کا؟ اس سوال پہ ذرا غور کیجئے گا گھر جا کر. ہمارے ملک میں جو نظام ہے, عدالتی نظام, پارلیمانی نظام, اکثر و بیشتر اللہ کے باغیوں نے بنایا. 1896 کے قوانین ہیں جو آج تک ہماری عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے, ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میری دھوم نہیں, کس عرس میں میری آس نہیں, میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. بہرحال یہ قرآن کی فریاد ہے. واقعہ یہ کہ روح ہلا دینے والی. اگر اللہ اور اس کے رسول اور قرآن سے محبت ہے تو ہمیں قرآن کو محض ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اس کو کتابیں ہدایت سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے. اسی طرح معاملہ رہا تراویح کا. تراویح بھی اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہے الحمدللہ, لیکن جس طرح پڑھا پڑھایا جاتا ہے, جس طرح کے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. نہ پڑھنے والوں کو پتا اکثر و بیشتر کیا پڑھا جا رہا ہے, نہ پڑھانے والوں کو پتا اکثر و بیشتر, اللہ ماشاء اللہ. یہ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق ہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن سے اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو کتابیں ہدایت سمجھنا چاہیے. آئندہ انشاءاللہ ممکن ہوا, وقت ختم ہو گیا, تو وہ خطبہ عظیم خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا شعبان معظم کی آخری دن, وہ انشاءاللہ آپ کو سنایا جائے گا. اللہ نے چاہا تو رمضان کے دن ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک رمضان ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے, دن میں روزہ رکھنے اور رات کے وقت قرآن حکیم کے ساتھ طویل قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.